بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، باب الحلواء والعسل، یہ باب شہد اور میٹھے کے بیان میں ہے. اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا اور شہد، یہ دونوں چیزیں پسندیدہ تھیں. روایت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنظلی عن ابی اسامہ عن ہشام انہ قال اخبرنی ابی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. رسول الله صلى الله عليه وسلم حلوے کو اور شہد کو پسند کیا کرتے تھے. یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میٹھا حضور کو پسند تھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری طرح پسند ہوا کرتا تھا. میٹھے کے پسند ہونے کا مطلب ہمارے پاس یہ ہوتا ہے عام لوگوں کی زبان میں کہ بھائی آدمی کو خواہش ہوتی ہے، اس کی رغبت ہوتی ہے، اور ہر چند دن میں آدمی منگوا کر کھاتا بھی ہے، ہر دو دن، تین دن، چار دن، پانچ دن میں بناتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، طلب ہو رہی ہے، خواہش ہو رہی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ تھے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے چیزیں. حضور کا مسئلہ یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ہونے کا یہ مطلب ہے یہ چیزیں، کہ جب کبھی دسترخوان پر یہ چیزیں موجود ہوتی تھیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسند سے کھا لیتے تھے، اس کو رغبت سے کھا لیتے تھے. کبھی آپ نے طلب نہیں فرمایا، کبھی آپ نے خواہش ظاہر نہیں فرمائی کہ بھائی یہ چیز کھانے کے لیے بن جائے، یا گھر میں یہ میٹھا بنا دو یا وہ میٹھا بنا دو. بیٹھ کر مشورے ہوتے ہیں ہمارے پاس، تو دعوت ہو رہی ہو تو کون سا میٹھا بنانا ہے، بھائی لوگ کس کو پسند کرتے ہیں، لوگ کس کو شوق سے کھاتے ہیں. تو آپ کا مسئلہ ایسا نہیں تھا، آپ کا مسئلہ تو یہ تھا کہ بھائی جو بھی دسترخوان پر حاضر ہو جاتا آپ اس کو تناول فرما لیتے تھے. البتہ ایک روٹی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوئی تھی، شامی روٹی جو میدے کی بنی ہوئی ہوتی تھی، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کو کھاؤں. اس کو وہ ایک روایت ملتی ہے، بقیہ کسی اور چیز کے بارے میں ایسی طلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی. دوسری روایت ہے جو نقل فرماتے ہیں، وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن ابی شیبہ قال اخبرنی ابن ابی فدیک عن ابن ابی ذئب عن المقبوری عن ابی حریرۃ رضی اللہ عنہ انہ قال، حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قلت انزب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لشبعی بطنی، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم پکڑ لیتا تھا اپنے پیٹ کے بھوکے ہونے کی وجہ سے، حتی لا اکل الخمیرہ ولا البس الحریرہ ولا یخدمنی فلان و فلانا، یہاں تک کہ ہم خمیری روٹی نہیں کھاتے تھے، ریشم بھی نہیں پہنتے تھے، اور فلاں فلاں ہماری خدمت بھی نہیں کیا کرتے تھے. وَأُلْسِقُ بَطَنِي بِالْحَصَبَا، اور میں اپنے پیٹ کو کنکریوں سے چپکا دیتا تھا. وَأَسْتَقْرِئُ الرَّجُلَ الْآيَةَ وَهِيَ مَعِي، اور میں کسی آدمی سے آیت کو طلب کیا کرتا تھا کہ قرآن پاک کی فلاں آیت وہ مجھے سنوا دے. وَهِيَ مَعِي، دراحالے کہ وہ آیت میرے ساتھ ہوتی تھی، یعنی مجھے یاد ہوتی تھی. کَيْ يَنْقَلِبَ بِي، تاکہ وہ مجھے لے جائے. فَيُطْعِمُنِي، اور مُجھے کھلائے. وَخَيْرُ النَّاسِ لِلْمَسَاكِينِ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، لوگوں میں سب سے بہتر شخص مسکینوں کے لیے جو نفع پہنچانے والے تھے وہ جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے. ینقلب بنا، وہ ہم کو لے جاتے تھے. فیطعمونا ما کان فی بیتہ، اور ہم کو کھلا دیتے تھے جو کچھ ان کے گھر میں ہوتا تھا. حتی ان کان لیخرج الینا العکا، یہاں تک کہ ہمارے لیے شہر کا وہ مشکیزہ نکالتے تھے تاکہ اس میں سے جو کچھ لگا ہوا ہے ہم کھائیں اس کو. تو لیس فیہا شیئن، جس میں کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. فنشتقہا یا فینشقہا فنلعق ما فیہا، تو اس فرماتے ہیں کہ اس مشکیزہ کو ہم لوگ پھاڑ لیا کرتے تھے، اور اس میں جو شہد لگا ہوا ہوتا تھا تو ہم اس کو چوس لیا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بھائی حضرت ابو ہریرہ نے اس میں میٹھے کا ذکر فرمایا، شہد وغیرہ کا، ایک مشکیزہ جیسے پانی کا مشکیزہ ہوتا ہے تو ایسے ہی ایک مشکیزہ ہوتا تھا جس میں شہد وغیرہ ڈال کر لگا دیا کرتے تھے. پرانے زمانے میں پرانے گھروں میں ہوتے تھے، اس کو ہم چھیکے کہتے ہیں، کہ ہانڈی ہوتی تھی جس کو جو ہے آپ رسی میں باندھ کر चूल्हे में या कहीं भी दीवार में बिल्कुल छत से लटका देते थे, तो वो बिल्कुल बिल्लियों से हिफाजत के लिए उस तरह काम आया करता था वो नहज, वो अंदाज़। घरों में चूंकि बिल्लियाँ फिरती हैं, दूध पी लिया, कभी वो पी लिया, कभी वो गिरा दिया, ख़राब कर दिया, तो पहले ज़माने में ये चीज़ें देखने में आती थी। तो इसी तरह मस्जिदें उस ज़माने में दीवारों में लगा दिया करते थे ऊपर की तरफ, छत पर। तो फरमाते हैं कि हमारी हालत ये हुआ करती थी कि भूख की वजह से हम जब खाना किसी से तलब किया करते थे, तो हमको जाफर इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ले जाते थे, और ले जाकर जो मस्कीज़ा उनके घर में रखा हुआ है, जो बर्तन रखा हुआ है मीठे का, शहद का वगैरह, वो निकाल देते थे। तो वो हम लोग तोड़ कर उसको जो है ना, उसको चाट लिया करते थे। ये सहाबा इकराम की तंगी के ज़माने की बात है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर इसी मकसद से ये बात ज़िक्र फरमाए। उससे पहले कुछ और भी अहवाल हज़रत अबू हुरैरा ने ज़िक्र फरमाए। एक तो यह है कि हुजूर अब हमेशा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाजिम पकड़ते थे, हुजूर की कोई मजलिस उनसे फौत नहीं होती थी। और इसी वजह से चूंकि उनकी ज़िंदगी को या इल्म के लिए वक्फ थी, जैसे हमारी ज़िंदगी है किसके लिए वक्फ, कभी तबलीग के लिए वक्फ कर दिया, कभी किसी चीज़ के लिए वक्फ कर दिया, तो वो जो है इल्म के लिए अपनी ज़िंदगी को या वक्फ कर दिए थे, और हदीस का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना यही उनका मशगला हो गया था। इसी वजह से सारे सहाबा में जिस सहाबी से सबसे ज़्यादा रिवायत मनकूल है वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, इनसे ज़्यादा किसी सहाबी से रिवायत मनकूल नहीं है। तकरीबन 5374 रिवायतें, 5374 रिवायात हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनकूल हैं। पूरे सहाबा में सबसे ज़्यादा इन्हीं से मनकूल हैं रिवायतें। तो चूंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी यही बना लिए थे, और बाद में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु ही हदीस के पढ़ने पढ़ाने में मशगूल थे। दीगर सहाबा भी थे लेकिन इनका मशगला यही था, हदीस को नकल करना, उसको पढ़ना, उनके शागिर्द उनकी हदीसें लिखते भी थे और फैलाते भी थे। तो हमेशा हुजूर की मजलिस में रहने की वजह से कोई पुरतकल्लुफ़ खाने कभी नहीं खाते थे। तो फरमाते हैं कि अभी रेशम का कपड़ा हम नहीं पहनते थे, वैसे तो रेशम मना है, तो इस वजह से यहाँ पर हरीर के बजाय हबीर का एक लफ्ज़ जो है दीगर रिवायत के अंदर मिलता है। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि वो ज़्यादा राजे हैं, और वो एक चादर होती थी हबीर। तो फरमाते हैं कि यानी उम्दा किस्म की चादर होती थी, तो उम्दा किस्म के कपड़े हम लोग पहनते नहीं थे, उम्दा किस्म के खाने हम लोग खाते नहीं थे। खमीरी रोटियां जो आज के ज़माने में हैं, 50 किस्म की रोटियां बाहर मिलती हैं होटल्स के अंदर, तो कभी ऐसी कोई रोटी खाते नहीं थी। उनकी रोटी तो ऐसी होती थी कि भाई पिसाव मैदे की रोटी तो कभी नसीब ही नहीं होती थी। आटे को छान दिया, छानने के बाद भूसा जो है वो मुँह से फूंक कर उड़ा दिया, उसके बाद उसी की रोटी बना ली खा ली। तो ये उनकी रोटी का आलम होता था। तो फरमाते हैं कि एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ हमारी हालत ये थी, ये होती थी कि इतनी भूख का आलम होता था कि हम लोग यानी कंकरियाँ जो होती थी ज़मीन पर लेट जाया करते थे और ज़मीन से अपने पेट को लगा दिया करते थे। कंकरियों की ठंडक की वजह से हमारी पेट की जो गर्मी है उसको सुकून आता था। अजीब व गरीब, बाज़ बाज़ दफ़ा तो बेहोश हो जाते थे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला भूख की वजह से। लेकिन अल्लाह ने फिर ऐसा मकाम आ जाता फरमाया, आप देखते हैं जो मुजाहदा उन्होंने बर्दाश्त किया है, उस मुजाहिदे की असरात और बरकत है। इल्म दीन हम तक कैसे पहुंचा है, और जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म दीन को लेने वाले हैं, कैसे मुजाहदे उन लोगों ने किए हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ऐसा मुजाहदा करके उन्होंने हदीसें हम तक पहुंचाई, हमारे पास बैठे बैठे इल्म आ गया है। आज के ज़माने में पूरी दुनिया ऑनलाइन पढ़ रही है, तो इस वजह से जो है ना असातिज़ा की कदर नहीं है, मदरसों की कदर नहीं है, उलमा की कदर नहीं है। 5 मिनट लेट हो गए तो सवाल उठ जाता है। उस ज़माने में सहाबा, खुद सहाबा एक एक हदीस को लेने के लिए एक एक महीने का सफ़र करते थे। आप तो सोच भी नहीं सकते कि अब जो हदीस है, मिसाल के तौर पर यही हदीस मैंने पढ़ी है, मालूम हुआ कि फ़लाँ सहाबी बयान कर रहे हैं, तो यहाँ से मुल्क शाम का सफ़र कर लिए, मदीन मनवरा से मुल्क शाम का सफ़र तय कर लिया उन्होंने कि भाई एक हदीस वहाँ पर बयान की जा रही है। अच्छा, वो हदीस मालूम भी है उनको, लेकिन बराह रास्त सहाबी ने अल्लाह के नबी से वो रिवायत सुनी है और वही बराह रास्त नकल कर रहे हैं, तो वो सआदत हासिल करने के लिए पहुँच गए वहाँ पर। अब अंदाज़ा लगाइए। तो इल्म जो है ना, इल्म का मसला ऐसा ही है कि इल्म का हाल ये है कि मकूला मशहूर है कि इल्म अपना बाद हिस्सा आपको उस वक्त तक नहीं देता जब तक कि आप अपना कुल हिस्सा उसको न दे दो। अपनी ज़िंदगी पूरी की पूरी वक्फ करनी पड़ती है, और इल्म का मसला ऐसा है कि आदमी ज़िंदगी वक्फ कर देगा, जितना ज़्यादा बड़ा आलिम बनता जाएगा उतना ज़्यादा अपनी जहालत का उसको एहसास होता जाएगा कि भाई ये भी मुझे नहीं मालूम थी, ये भी मुझे नहीं मालूम थी, ये भी मुझे नहीं मालूम था। तो हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि एक हालत ये थी। उसके बाद फरमाते हैं कि हमारी हालत में एक तीसरी हालत ये भी थी कि हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बाज़ दफ़ा बाज़ सहाबा इकराम से वो कुरान पाक की आयत सुनाने के लिए कहते थे कि भाई यह आयत मुझे सुना दें, यह आयत मुझे बतला दें। मंशा ये होता था कि सहाबी से जब आयत दरियाफ़ कर ली तो वो आयत जो है सुनाते सुनाते अपने घर ले जाते, या जो भी बातचीत होती, जो मुज़ाकरा होता, घर ले जाने के बाद घर में कुछ खिला देते, पिला देते, उसके बाद रुख्सत कर देते। تو اس منشے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ اکرام سے میں کہتا تھا کہ بھی فلاں قرآن پاک کی فلاں آیت مجھے سنا دو. وہ فرماتے ہیں کہ وہی مائی وہ میرے ساتھ ہوتی تھی, یعنی وہ آیت مجھے یاد ہوتی تھی, اس کے باوجود ہم بھوک کی وجہ سے, صراحتاً نہیں کہہ رہے ہیں, سوال جو ہے نا حسن سوال ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ کھلم کھلا آدمی مانگ لے کسی کے ساتھ, کسی کے سامنے, کسی سے, اس سے تو ناراضگی ہو جاتی ہے. لیکن یہ صحابہ کرام کی حالت یہ تھی, قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہی صفات بیان فرمائی کہ سوال کرتے نہیں ہیں. یہ آدمی چہرے سے پہچان لیتا ہے کہ بھئی یہ بھوکا ہے. فرمایا کہ اصل مصرف یہ ہوتے ہیں زکوٰۃ کا اور صدقات کا کہ جو اپنے چہرے سے تو پہچانے جائیں, لوگوں کے سامنے سوال نہ کریں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہماری حالت یہ ہوتی تھی تو لوگوں سے سوال کرنے میں غیرت ان کو آتی تھی. تو فرمایا کہ ہمارا حال تو یہ تھا, البتہ لوگوں میں جو سب سے زیادہ خیرخواہ ہوتے تھے وہ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضور نے ان کی کنیت ابو المساکین رکھ دی تھی, مسکینوں کے یہ باپ ہیں, کیونکہ یہ باضابطہ مسکینوں میں بیٹھتے تھے, غریبوں میں بیٹھتے تھے, ان کی ضرورتیں سنتے تھے, ان کی باتوں کو سنتے تھے, اور جو ان کے پاس ہوتا تھا ان کے لیے رکھ دیا کرتے تھے, حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ. تو فرماتے ہیں کہ خود حضرت ابو ہریرہ بھی فرماتے ہیں کہ وخیر الناس للمساکین, لوگوں میں مسکینوں کے لیے, غریبوں کے لیے, ضرورت مندوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر شخص جعفر ابن ابی طالب تھے. جب بھی ہم ان سے کوئی اس طرح کی بات کرتے تو ہم کو اپنے گھر لے جاتے, فیطعمنا ما کان فی بیتی, پھر ہم کو گھر سے جو ہے نا جو بھی موجود ہوتا تھا وہ ہمارے لیے نکال دیتے تھے, ہم لوگ اس کو کھا لیتے تھے. حتیٰ کہ اس زمانے میں آپ اندازہ لگائیے کہ مشکیزوں میں جو لگا ہوا, برتنوں میں جو لگا ہوا شہد ہوتا تھا, میٹھا ہوتا تھا, وہی پیش کر دیا تو وہی یہ لوگ کھا کر آ گئے. اس سے معلوم ہوا کہ بھئی ان کے درمیان بے تکلفی, ہمارے اگر ہمارے پاس کوئی اس طرح کے برتن لا کر سامنے رکھ دیے تو اب ہم یعنی لڑائی ہو جاتی ہے ہمارے پاس. تو صحابہ اکرام بے تکلف تھے, یہ کیا رکھ دیے کھانا, یہ رکھ طریقہ ہے یہ. ان کے دینے والوں کے پاس بھی اتنا ہی ہے, وہاں پر لینے والوں کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے, اور جو بھی ملتا تھا نعمت کی قدر آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ اکرام نے ایسی کی ہے. یہاں پر یہ نعمت کی قدر ہوتی تھی, ہمارے پاس ہماری پلیٹوں میں کھانا بچا ہوا ہوتا ہے ہم پھینک دیتے ہیں, ہماری بوتلوں میں پانی بچا ہوا ہوتا ہے ہم پھینک دیتے ہیں. دسترخوان پر اگر آپ دیکھیں, ہماری دعوتوں میں ہوں, گھروں کے اندر ہو, سینکڑوں دانے, سو دانے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, پھینک دیتے ہیں اٹھا کر ہم. اللہ پاک میری بھی حفاظت فرمائے. اچھا یہ کہنے میں منشا یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں خود اس سے بری ہوں, بت پاک دامن ہوں اور جو ہے نا بہت زیادہ اللہ والا ہوں, متقی پرہیزگار ہوں, یہ مطلب نہیں ہے. ایک مجموعی اعتبار سے معاشرے کی بات کی جا رہی ہے. تو ہم کو نعمتوں کی قدر سے متعلق بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. صحابہ کرام برتنوں میں لگا ہوا شہد چاٹ لیا کرتے تھے, میٹھا چاٹ لیا کرتے تھے. اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہم کو کس حال میں رکھا ہے, غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ ملک کے اس دنیا کے مختلف بعض حصوں میں چلے جائیں, آپ کو اندازہ ہوگا کھانے کی ضرورت کیا ہے, پینے کی ضرورت کیا ہوتی ہے. ایسی ویڈیوز بھی آ جاتی ہیں نا بعض بعض دفعہ سوشل میڈیا کے ذریعے, جن میں بچے گھوڑ پر سے کچرے, یعنی جو کچرا ڈالنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں سے روٹی اٹھا کر کھا رہے ہیں. بڑے بڑے لوگ تلاش کر رہے ہیں وہاں روٹی کے سوکھے سوکھے ٹکڑے. اور ہمارے گھروں کے دسترخوانوں کا حال, ہمارے گھروں کا حال آپ اندازہ لگائیے, ہماری دعوتوں کا حال آپ اندازہ لگائیے. نعمتوں کی قدر ایسی کرنی چاہیے. ہمارے اکابرین نے ایسی کی ہے کہ حیرت ہوتی ہے. اگر اللہ پاک نے قیامت کے دن سوال کر لیا تو جواب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہم کو دی ہیں, کھانے کا ایک دانہ ہم کو ملتا ہے, لیکن کھانے کے ایک دانے کے پیچھے پوری کائنات کا نظام لگا ہوا ہوتا ہے. صرف ایک چیز نہیں ہے اس کے پیچھے, پوری کائنات کا نظام لگا ہوا ہے کھانے کے ایک دانے کے پیچھے. کھانے جو آپ نے چاول کا دانہ بو دیا وہاں پر, یا اس کے اندر جو بھی فیڈس وغیرہ جو ڈالنے تھے آپ نے ڈال دیے, دانے ڈالنے تھے آپ نے ڈال دیے, وہ دانہ یوں ہی نہیں اگتا. اس کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے, پانی آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ برساتے ہیں. اس کے لیے چاند کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اس کے لیے سورج کی گرمی کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اس کے لیے کام کرنے والوں کی ضرورت ہوتی ہے, نکالنے والوں کی ضرورت ہوتی ہے, زمین کے اندر وہ قوت ہو جس کی وجہ سے وہ پیدا ہو سکے, ہوائیں اس کے لیے چلتی ہیں, پھر آفتوں سے محفوظ ہونا یہ بھی ایک مستقل نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا, پریشانیوں سے محفوظ ہونا, آفت سماویہ سے چیزوں کا محفوظ ہونا, نعمتوں کا محفوظ ہونا. تو ہم تک ایک ایک دانہ جو پہنچ رہا ہے, اگر آپ اپنی زندگی کا پورا سرمایہ خرچ کر کے اگر وہ چیز حاصل کرنا چاہیں نہیں کر سکتے. آج دنیا کا سب سے بڑا ملینر جو ہے, بلینر اگر کوئی آدمی ہے, وہ کھانے کا ایک دانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات کے نظام کے بغیر خود سے پیدا کر کے بتا دے. سورج پیدا کرے گا, وہ چاند کو وہ پیدا کرے گا, ہواؤں کو وہ پیدا کرے گا, پانی کو وہ پیدا کرے گا, خود سے اگر کرنا چاہے گا تو پوری کائنات مل کر اگر ایک دانہ پیدا کرنا چاہے نہیں پیدا کر سکتی. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے, اللہ کا ایک نظام ہے, اللہ کی ایک نعمت ہے. اسی لیے ہے کہ اللہ کی صرف ایک ایک نعمت کی بھی قدر کر لے آدمی تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اسی لیے فرمایا گیا کہ اللہ کی ایک نعمت بھی نہیں گن سکتا آدمی. نعمتوں کو گننا تو دور کی بات ہے, ایک نعمت بھی نہیں گن سکتا. اس کے پیچھے جو نظام الہی کار فرمائے ہم جانتے نہیں ہیں اس کو. خیر، اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا ہے وہ یہ ہے، باب الدبا، یعنی کدو کا یہ باب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی ایک محبوب تھا. ایک مرتبہ رغبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے تھے، صحابہ نے دیکھا تو صحابہ کرام نے بھی دیکھا کہ بھائی حضور کو پسند ہے تو خود بھی کھانے لگے. یہ روایت کئی مرتبہ اس سے پہلے آ چکی ہے. تو فرماتے ہیں وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا اظهر بن سعد عن ابن عون عن سمامة بن انس عن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آ جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھ لیا کریں، یہ بہت بڑی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود مبارکہ کا پڑھنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے ہمارے لیے، بہت بڑے حق ہے ہمارے اوپر. خیر ہم تو پڑھ رہے ہیں، پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، بعض پڑھنے والے پڑھتے بھی ہیں، لیکن ہر ایک کو پڑھنا چاہیے، ہر ایک کی یہ ذمہ داری بنتی ہے اور اس کی فضیلتیں اتنی ہوتی ہیں. درود شریف کی انشاءاللہ فضائل پر کبھی بات ہوگی، بڑی فضیلتیں ہیں درود پاک کی. آدمی کو اپنی زندگی کا معمول اور حصہ بنا لینا چاہیے. یہ بعض روایت میں تو یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی آدمی روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے مرنے سے پہلے، دنیا سے جانے سے پہلے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیتے ہیں. اس کو دنیا میں اللہ پاک جنت کا ٹھکانہ دکھا دیتے ہیں کہ تمہارا مقام کیا ہونے والا ہے. اتنی بڑی چیز ہے یہ ہمارے لیے. تو خیر علماء نے اس سے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اس موضوع پر. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عطا مولا لہ خیاتن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے نا ان کے غلام کے پاس آئے جو خیات تھا. تو فاوتیہ بدب، یعنی ٹیلر تھا وہ، سینے والا تھا. فاوتیہ بدبائن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کدو لایا گیا، کدو کا شوربہ تھا یا کوئی اس طرح سالن تھا بنا ہوا. تو فجعل یاکلہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھانے لگے. تو جب حضور نے اس کو رغبت سے کھایا تو حضرت انس کو محبت ہو گئی اس سے. تو فرمانے لگے کہ فلم ازل احبہ، تو میں بھی برابر اس سے محبت کرنے لگا. منذ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. یاکلہ، کیا آپ اس کو کھا رہے ہیں؟ تو یہ صحابہ کرام کی حد درجہ محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا ان کو اتنا بھا جاتی تھی، ان کے دلوں میں اتنا پیوست ہو جاتی تھی کہ اس کا تصور بھی ہم لوگ نہیں کر سکتے. حرکت آپ کی دیکھ لی کہ اللہ کے نبی نے یہ کیا ہے تو صحابہ اکرام اس کو کرتے تھے. کبھی یہ نہیں سوچتے تھے کہ بھائی اللہ کے نبی نے یہ مجبورے میں کیا ہو، ضرورتاً کیا ہو، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے. نہیں، دیکھ لیا اللہ کے نبی کو یہ چیز پسند آ گئی تو بس ہماری بھی وہ چیز پسند ہو گئی. یہ ہونا چاہیے، کامل عقیدت اور کامل محبت کی علامت ہوتی ہے یہ. اس کے بعد ہے باب الرجل یتکلف الطعام لاخوانہ، یہ باب اس آدمی کے بیان میں ہے کہ جو کھانا اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے کھانا بنانے میں تکلف کرے. کہ کچھ پرتکلف کھانے کا آدمی کبھی کبھی نظم کر لے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اکابرین کا بھی یہ معمول رہا ہے کہ عام طور پر کھانے میں سادگی مطلوب ہے، لیکن کبھی کبھی کھانے کا اگر تکلف ہو جائے، کھانے میں تکلف کر لیا جائے، اچھے کھانے بنا لیے جائیں یا زیادہ کھانے بنا لیے جائیں، تو پھر یہ اس کی بھی گنجائش ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر آئے تھے حضرت سے ملاقات کے لیے. تو فرماتے ہیں حضرت تھانوی کا مزاج تو بہت سادہ تھا اور ان چیزوں میں بہت زیادہ سختی کے ساتھ ڈانٹ دیتے تھے، ڈپٹ دیتے تھے اور اپنے مریدین کو بھی تعلیم وہی دیا کرتے تھے. تو جب وہ آئے تو ان کے اکرام میں لکھا ہے کتابوں کے اندر تقریباً 23 سالن انہوں نے دسترخوان پر رکھ دیے تھے اس موقع پر، جو جیسے دستیاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میسر فرما دیے. لوگوں نے پوچھا تو کہنے لگے کہ بھائی یہ تو اکرام ہے، بہت بڑے عالم ہیں، وہ آئے ہیں میرے گھر تو ان کے اکرام میں نے رکھ دیا ہے. تو اگر اللہ نے دیا ہے کبھی کوئی بڑی شخصیت، خاص طور پر دینی جو ہے نا عقیدت اور محبت رکھنے والی کوئی شخصیت اگر آئی بھی ہے تو ان کے لیے کھانے میں اگر تکلف کر لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی یہاں پر یہی بات بیان کر رہے ہیں. اب انداز دیکھیں آپ کیسے تکلف امام بخاری نے نکالا ہے یہاں سے. تو فرماتے ہیں وبه قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن ابی وائل عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ انه قال كان من الانصار رجل يقال له ابو شعيب. ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انصار میں سے ایک آدمی تھے، يقال له ابو شعيب، جن کا نام ابو شعيب تھا. وكان له غلام لحام، اور ان کا ایک غلام تھا جو گوشت بیچنے والا تھا. فقال اصنع لي طعاما، تو حضور نے ان سے فرمایا کہ میرے لیے کھانا بناؤ. یہ ابو شعيب نے کہا کہ میرے لیے کھانا بناؤ. تو ادعو الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی کو بلا رہا ہوں کھانے کے لیے. خامس خمسۃ، جو پانچ لوگوں میں سے پانچ میں شخص ہیں، یعنی پانچ لوگ کھانے پر آ رہے ہیں، پانچ لوگوں کا کھانا آپ کو بنانا ہے، غلام سے کہہ دیا. تو فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم خامس خمسہ، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا. فتبعہم رجل، تو ایک شخص حضور کے پیچھے ہو گئے، یا صحابہ کرام کے پیچھے ہو گئے جن کو ہم طفیلی کہتے ہیں. فقال خير حضور لے گئے ان کو. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انک دعوتنا خامس خمسۃ, کہ تم نے پانچ لوگوں کو بلایا تھا, وہذا رجل قد تبعنا, اور یہ ہیں جو ہمارے پیچھے آ گئے ہیں, تو اس لیے ان کو بھی شامل کر لیے. تو فرمانے لگے کہ فین شئت اذنت له, اگر تم چاہو تو ان کو اجازت دے دو, وان شئت ترکته, اگر تم چاہو تو ان کو چھوڑ دو. تو صحابی کہنے لگے کہ نہیں, بل اذنت له, اللہ کے رسول میں تو اجازت دیتا ہوں, ان کو کھانے میں شریک کر لیں گے. تو فرماتے ہیں, اچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں وہ شریک ہو گئے, کھانا تناول فرما لیا. اب یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی انہوں نے صحابی نے پانچ لوگوں کو بلایا اور کھانے میں تکلف کر لیا. سوال یہ ہے کہ یہاں کھانے میں تکلف کیسا, پانچ لوگوں میں تکلف کیا ہوتا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں پانچ افراد طے کر کے جو انہوں نے بلائے ہیں, عدد متعین جو کیا ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کھانے میں تکلف انہوں نے کیا تھا, تبھی تو عدد متعین کیا تھا کہ اتنے لوگوں کا کھانا بنایا جائے. اگر تکلف نہیں ہوتا تو عمومی دعوت ہو جاتی, وہ تو ان کا عادت طے کر دینا یہ تکلف کی دلیل ہے. تو اس لیے کھانے میں اگر کبھی تکلف کر لے آدمی تو کوئی حرج نہیں. باوج علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے کھانا بنانے کے لیے باضابطہ غلام کو بتایا کہ بھئی میں پانچ لوگوں کی دعوت کر رہا ہوں تو کھانا آپ کو بنانا ہے. تو فرماتے ہیں کہ باضابطہ طور پر کسی کو حکم دینا, کسی کو آرڈر دینا, جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس دعوت اگر ہو جائے تو ہم ہوٹلوں کو دعوت کہہ دیتے ہیں نا کہ بھئی ہم کو پانچ آدمی کا کھانا چاہیے, دس آدمی کا کھانا چاہیے. تو انہوں نے بھی یہاں پر غلام کو کہہ دیا تھا, حضرت ابو شعیب نے غلام سے کہہ دیا تھا کہ بھئی پانچ لوگ آ رہے ہیں کھانا تیار کرنا ہے, تو کسی اور سے کھانا بنوانے میں بھی تکلف معلوم ہوتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ چاہے جس طرز پر بھی ہو, چاہے وہ انداز ہو چاہے یہ انداز ہو, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کھانے میں صحابی نے تکلف کیا ہے, تو اس لیے کچھ تکلف اگر کر لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک بات تو یہ معلوم ہے اس حدیث پاک سے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی دعوت قبول فرمائی تھی وہ غلام لحام تھے. لحام یعنی گوشت بیچنے والے. تو گوشت بیچنے کا جو عمل ہے معاشرے کے اندر, ظاہر سے بات ہے کہ کوئی بہت زیادہ بزنس مین آدمی شمار نہیں کیا جاتا. خیر آج کے زمانے میں یعنی الگ الگ اس کی نوعیتیں ہوتی ہیں, زمانے کے اعتبار سے, عرف کے اعتبار سے حیثیتیں بھی بڑھ جاتی ہیں. تو آپ نے ان کی دعوت قبول فرمائی, اس سے معلوم ہوا کہ بھائی جس آدمی کا معاشرے میں کوئی مقام نہ ہو, کم حیثیت کا ہو, جس کی کوئی عزت جو ہے نا خاطر خواہ نہ ہو, تو ایسے چھوٹے لوگوں کی دعوت قبول کرنے میں بھی آدمی کو ہار محسوس نہیں کرنی چاہیے. حضور نے قبول فرما لی اور حضور سے بڑی شخصیت کوئی ہے نہیں. تو اس حدیث پاک سے اس بات کا بھی جواز ملتا ہے. اور تیسری بات حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جو ہے نا کسی ایک صحابی کو لے لیے, جن کو ہماری اپنی زبان میں طفیلی کہتے ہیں, اور یہ اسی زمانے سے چل رہا ہے یہ سلسلہ. اور یہ طفیلی اصل میں ایک طفیل نامی شخص سے ہی منسوب ہے کہ بنو غطفان, جو بنو غطفان ایک قبیلہ تھا عرب کا, تو اس قبیلے کا ایک شخص تھا بنو عبداللہ میں سے جس کا نام ہی طفیل تھا. تو ان کی عادت یہ تھی موصوف کی کہ جہاں کہیں بھی دعوت ہوتی, ولیمہ ہوتا, فوراً بغیر بلائے کے پہنچ جاتے تھے. تو وہاں سے نام نکلا طفیل, کیونکہ وہ سب سے پہلا شخص جو بغیر بلائے کے دعوتوں میں پہنچنے والا تھا اسی کا نام طفیل تھا. تو اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے آج ان کی روش پر چلنے والوں کو طفیلی کہتے ہیں. تو وہ اسی زمانے سے چل رہا ہے, نام بھی چل رہا ہے, لقب بھی چل رہا ہے, سب کچھ چل رہا ہے. اچھا اس موضوع پر ایک عالم حضرت علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں, بہت بڑے علامہ گزرے ہیں, انہوں نے کتاب لکھی ہے باضابطہ طفیلیوں کے نام سے. تو اس میں انہوں نے باضابطہ طفیلیوں سے متعلق احادیث نقل کی, اس سے متعلق احکام نقل کیے, اس کی تاریخ کو نقل کیا, اس سے متعلق مناظرے بھی ہیں طفیلیوں کے. دسترخوان پر پہنچ گئے, ظاہر سی بات ہے کہ ہر دفعہ آدمی عزت سے کھا کر نکل جائے ایسا نہیں ہوتا. کبھی کبھی کیا ہے کسی سے واسطہ بھی پڑ جاتا ہے, کسی سے جو ہے نا نوک جھونک بھی ہو جاتی ہے. تو بعض لوگوں سے نوک جھونک بھی ہو گئی تو جیت بھی گئے مناظروں کے اندر. تو فیلی حضرت جو ہے یعنی اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ذہین بھی بناتے ہیں, نسبتاً فطرتاً جو ہے نا وہ ذہین بھی ہوتے ہیں, تو باتیں بنانے کی عادت ہوتی ہے, ذہن کھلا ہوا ہوتا ہے, تو بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے نا ہرا کے نکل جاتے ہیں پھر. اچھا ان لوگوں کی وصیتیں بھی ہیں, تو فیلیوں سے جب کہا گیا کہ بھائی کچھ وصیت فرمائیں تو ان لوگوں نے اپنے بیٹوں سے یا پھر لوگوں سے وصیتیں بھی کی ہیں مرتے وقت میں کہ بھائی کیسے یعنی کیا کرنا چاہیے. تو وصیتیں بھی اسی عنوان سے ہیں جو علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کتاب کے اندر. ان کی کتاب ہے التطفیل و حکایات الطفیلیین اس نام سے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ صحابی تھے چلے گئے. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے اجازت لی کہ بھائی میں ان کو لے کر آیا ہوں. اس سے معلوم ہوا کہ طفیلیوں کے لیے جو آدمی موجود ہوتا, یعنی بغیر اجازت چلے جائے کسی کی دعوت میں, اولاً تو جانا جائز نہیں ہے. اگر کوئی چلا جائے بغیر اجازت کے تو پھر اس کے لیے میزبان سے اجازت لینا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لی ہے, اب حضور سے زیادہ اہتمام کرنے والا کون ہو سکتا ہے, رعایت کرنے والا کون ہو سکتا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ بھائی اگر کوئی زائد آدمی چلا جائے جو دعوت میں شریک نہیں تھا تو وہ اجازت لے لیں, اجازت کے بغیر کھانا کھانا صحیح نہیں ہے. اچھا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپسی محبت کی وجہ سے, آپسی تعلقات کی وجہ سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بھول ہو جاتی ہے اور آدمی جانتا پہچانتا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ وہ رضا یعنی دلالتاً رضامندی پائی جاتی ہے وہاں پر. زبان سے تو آدمی نے اجازت نہیں دی لیکن جانے پر خوش ہو جائے گا, وہ بے تکلفی ایسی ہوتی ہیں, تعلقات ایسے ہوتے ہیں تو پھر وہاں پر جا سکتے ہیں, لیکن جہاں پر اجازت نہ ہو تو وہاں پر جانا نہیں چاہیے. تو یہ چلے گئے. اچھا پھر میزبان کے لیے بھی مسائل معلوم ہوتے ہیں اس حدیث پاک سے کہ میزبان کے لیے یہ اختیار ہے کہ وہ طفیلی کی اجازت دینا چاہے تو دے, نہیں دینا چاہے تو نہیں دے. قبول کر لیں تو ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور نے خود یہ فرمایا کہ ان شئت اذنت لہ و ان شئت ترکتہ ہو, اگر تم اجازت دو دے گے تو یہ رہیں گے اور کھا لیں گے, اجازت نہیں دیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں چلے جائیں گے. تو پتہ چلا کہ میزبان اگر اجازت نہیں دے تو یہ جو طفیلی ہے واپس لوٹنا اس کے لیے ضروری ہے, دعوت میں شریک نہیں ہو سکتا وہ. تو یہ احکام اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوئے. تو خیر صحابی نے اجازت دے دی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے اپنے ساتھ کھانے میں ان کو شریک فرما لیا. لیکن یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ بعض احادیث ایسی ہیں کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر اجازت کے کئی صحابہ کو جو ہے کھانے میں لے کر چلے گئے. جیسے حضرت ابو طلحہ نے دعوت دی ایک مرتبہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے موجود تھے حاضرین مجلس انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے, تو حضور پورا کمبہ لے کر پہنچ گئے وہاں پر. یا حضرت جابر ہیں انہوں نے دعوت دی تو حضور 1400 صحابہ کو لے کر پہنچ گئے. 1400 آدمیوں کی دعوت تو کوئی بھی جو ہے نا ظاہر سی بات ہے کہ گھر پہ بلا کر تو نہیں کرتا. انہوں نے ایک بکری کا چھوٹا بچہ جو ہے نا ذبح کیا اور کہا کہ رسول اللہ آپ اور آپ کے ساتھ کچھ آدمی آ جائیں. غزوہ خندق کے موقع پر جو واقعہ پیش آیا تھا تو حضور نے سارے صحابہ کو دعوت دے دی جو موجود تھے, 1400 صحابہ اکرام تھے جو لے کر آپ سے لے گئے, 1300-1400, اور وہ پریشان ہو گئے کہ کھانا تو ہے نہیں, ایک بکری کے بچے میں کیا کھائیں گے, وہ تو 4-5 آدمی مل کے کھائیں گے. تو بیوی نے کہا کہ جب اللہ کے نبی نے بلایا ہے تو انتظام انشاءاللہ من جانب اللہ ہو جائے گا وہ. تو اب سوال یہ ہے کہ آپ نے وہاں پر تو اجازت نہیں لی, یہاں کیسے اجازت لی پھر؟ بعض مواقع اور بعض احادیث ایسی ہیں جو بتلاتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے اجازت نہیں لی تھی. تو اس کا جواب وہی ہے کہ یا تو اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر معلوم تھا کہ بھئی ہم اگر اور زیادہ لوگوں کو کھانے پر لے جائیں گے تو ان کے لیے کوئی گرانی نہیں ہوگی, کوئی ناپسندیدگی نہیں ہوگی, تو ساتھ میں لے کر چلے گئے. بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اصل میں صحابی نے تو دعوت دے دی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ یہ تھا کہ بحیثیت میزبان آپ نے دعوت لوگوں کے لیے بلایا تھا, من جانب اللہ, اللہ پاک نے یہ چیز آپ پر منکشف فرما دی تھی کہ آپ بلائیں لے کر چلے جائیں. تو صحابی نے تو ظاہراً بلایا تھا لیکن اللہ نے جو نظام فرما دیا اور حضور کے اوپر جو مسئلہ واضح کر دیا اور بتا دیا کہ بھائی یعنی معجزہ ہونے والا ہے, تو اس کی وجہ سے آپ نے جب مدعو کر لیا تو آپ میزبان ہو گئے وہاں پر, تو اس لیے بلانا آپ کے لیے صحیح تھا. اور بعض علماء نے اس کا جواب یہ بھی دیا ہے کہ یہ جو صحابہ جیسے حضرت ابو طلحہ ہیں یا کوئی اور ہیں, یہ حضرات جب بلاتے ہیں تو انہوں نے یہ کھانا حضور کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے. اب حضور کے لیے اختیار ہے جتنوں کو بلائیں جتنوں کو کھلائیں. تو بہرحال جو بھی ریزن ہو بغیر اجازت نہیں جانا چاہیے. اگر کہیں ایسا موقع ہے کہ بغیر اجازت جانے میں میزبان جو ہے نا کوئی تکلف محسوس نہ کرے تو پھر جا سکتے ہیں. اس کے بعد امام بخاری نے روایت نقل فرمائی ہے, قال محمد بن يوسف سمعت محمد بن اسماعيل يقول اذا كان القوم على المائده فليس لهم ان ينابلوا من مائده الى مائده اخرى ولكن ينابل بعضهم بعضا في تلك المائده او يدعو. محمد بن اسماعيل فرماتے ہیں کہ جب لوگ دسترخوان پر موجود ہوں تو ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ایک دسترخوان سے کوئی چیز لے کر دوسرے دسترخوان کو دیں. ہاں ان میں سے بعض سے جو ہے نا وہ اس دسترخوان میں چیزیں لے سکتے ہیں اور دے سکتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی استنباط کیا ہے, وہ یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے یہاں پر بھی ہوتا ہے ہمارے شریعہ بورڈ میں, ایک تو عام دسترخوان مہمانوں کے لیے لگ جاتا ہے یعنی عام جو مہمان آئے ہوئے ہیں, ایک یہ خواص کے لیے دسترخوان اندر لگتا ہے جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی اور خاص لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, خاص مہمان بیٹھے ہوئے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بھائی جب ایک دسترخوان پر کوئی چیز رکھ دی جاتی ہے تو اس دسترخوان سے اٹھا کر کسی دوسرے دسترخوان پر وہ چیز نہیں رکھنا چاہیے. یہ دسترخوان والوں کا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس دسترخوان پر وہ چیز رکھی ہوئی ہے تو اس دسترخوان والوں کا حق اس چیز کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے. تو آپ کے لیے اب صحیح نہیں ہے کہ بھائی ان کے حق کو ختم کر کے کسی اور کو وہ دے دیں. میزبان نے وہاں پر رکھا ہے تو کسی نہ کسی حکمت کی وجہ سے رکھا ہے, وہ ان کو نہیں کھلانا چاہ رہا ہے ان کو کھلانا چاہ رہا ہے. تو جیسے ہمارے ہاں شادی کے موقع پر اور ولیموں کے موقع پر کیا ہے, دولہے کا دسترخوان بالکل الگ ہوتا ہے اور چار چیزیں اس میں زیادہ ہوتی ہیں رکھی ہوئی. عام دسترخوانوں میں جو ہے نا بہت سی چیزیں نہیں ہوتی ہیں جو دولہے کے دسترخوان پر ہوتی ہیں. اب یہاں کا دسترخوان کی چیزیں لیں اور کہیں اور دے دیں تو یہ نہیں کرنا چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کیونکہ وہاں میزبان نے خاص لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے خاص چیزوں کے بنانے کا اہتمام کیا ہے, رکھا ہے, تو ان کا حق اس کے ساتھ متعلق ہے. تو مناسب نہیں ہے کہ ہم یہاں سے اٹھا اٹھا کے دوسرے دسترخوان تک چیزیں پہنچائیں. ہاں وہ دسترخوان والے آپس میں جو ہے نا خود چیزیں آپس میں ایک دوسرے کو دے دیں لے لیں تو کوئی حرج نہیں ہے, وہ سب کے ساتھ جو ہے نا صحیح ہے وہ, کیونکہ وہ ان سب کے لیے رکھا گیا ہے. اس کے بعد باب ہے باب من اضاف رجلا الى طعام واقبل هو على عمله. یہ باب اس شخص کے بیان میں ہے کہ جو کسی کو کھانے کی جو ہے نا کھانے کی میزبانی کرے اور جب وہ آئے تو وہ اپنے کام میں ہی موجود ہو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا منشا یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھی کسی نے دعوت دے دی ہے, مہمان پہنچ گئے, مہمان پہنچنے کے بعد میزبان جو ہے نا اپنے کام میں اگر مصروف رہے, سامنے موجود رہے, کھانے میں شریک نہ رہے, تو فرماتے ہیں کیونکہ حرج کی بات نہیں ہے, ضروری نہیں ہے کہ میزبان مہمان کے ساتھ کھانا کھائے. کبھی کسی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ میزبان کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا ہے, تو اس میں جو ہے نا آدمی کو برا نہیں ماننا چاہیے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا ہے, کبھی کبھی بعض صحابہ نے دعوت دی, حضور پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد صحابی اپنے کام میں رہے اور حضور کیا ہے کھانا تناول فرما رہے ہیں. تو حضور کی سادگی و تکلف اور تواضع بھی تھا, سبق بھی یہ ہمارے لیے کہ بھائی ان غیر ضروری تکلفات میں نہیں پڑنا چاہیے کہ بھائی وہ ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھائے, یعنی ہم کو جو ہے نا فقیروں غریبوں کی طرح کھانا کھلا کر بھجا دیا. ایک تصور ہے ہمارے معاشرے کے اندر, میزبان اگر کھانا نہ کھائے تو برا مان لیتے ہیں, تکلیف ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ بھائی اس طرح کی چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے. تو فرماتے ہیں وبه قال حدثنا عبد الله بن منير سمع النضر قال اخبرنا ابن عون اخبرني اسامه بن عبد الله بن انس عن انس انه قال كنت غلاما امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک غلام لڑکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا. تو فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام کے پاس داخل ہوئے جو درزی تھا. فآتاہ بقصعت فیہا طعام. تو اس نے حضور کے پاس ایک پیالہ لایا جس میں کھانا موجود تھا. وعلیہ دبا اور اس کے اندر کدو موجود تھے. فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبع الدبا. حضور جو ہے وہ کدو کھانے لگے. فلما رأیت ذلك جب میں نے دیکھا. تو جعلت اجمعه بین یدیہ تو میں اس کو جمع کرنے لگا آپ کے سامنے. قال تو فرماتے ہیں کہ فاقبل الغلام علی عملہ وہ غلام اپنے کام میں لگ گیا. قال انس حضرت انس فرماتے ہیں کہ لا ازال احب الدباء بعد ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنع. میں بعد میں کدو سے محبت کرنے لگا جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی اس کو تناول فرما رہے تھے. تو یہ روایت کئی مرتبہ اس سے پہلے آ چکی ہے, لیکن ہر جگہ الگ الگ عنوان سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو نقل فرماتے ہیں کہ بھئی اس حدیث سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے, یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے, یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے. اس وجہ سے یہاں بتلانے کا منشا یہی ہے کہ درزی تو کھانا تو پیش کر دیا, کھانا بن گیا, وہ اپنے کام میں ہے موجود اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے ہیں. تو اگر کبھی اسی طرح کی نوبت آ جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس کے بعد ہے باب المرقی, شوربے کے بیان میں یہ باب ہے. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. حضرت انس کی روایت ہے, وہی روایت ہے, الگ عنوان سے امام بخاری نے یہاں پر پھر وہی روایت نقل فرمائی ہے. تو فرماتے ہیں کہ ان خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام, کہ ایک درزی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دی کھانے کی. صنعه جو اس نے بنایا تھا. فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم, میں اللہ کے نبی کے ساتھ چلا گیا. فقرب خبز شعير, تو اس نے جو کی روٹی حضور کے قریب کی. ومرقا, اور شوربہ قریب کیا. فيه دباء وقديد, کہ جس میں کدو بھی تھے اور گوشت بھی تھا. قدید اصل میں کہتے ہیں گوشت کے پارچے جو ہوتے ہیں, یعنی گوشت کو لمبی لمبی شکل میں جو ہے نا کاٹ لینا, کاٹ کر وہ لوگ اس کو مسالہ وغیرہ لگا کر جو ہے نا سکھا لیا کرتے تھے, پھر سالنوں میں ڈال کر کھاتے تھے. اور ہمارے زمانے کی طرح تو ایسا نہیں ہے کہ فریزر رکھے ہوئے ہیں اور اس میں برف بن گیا اور مہینوں مہینوں چل رہے ہیں, اس زمانے میں فریج نہیں ہوتے تھے. گوشت کے نسڑنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو تیز مسالہ لگا کر آپ رکھ دیں تو کئی دنوں تک چلتا ہے وہ. پہلے زمانے میں اس طرح گوشت کو محفوظ کر لیا کرتے تھے. تو اس طرح گوشت کو لمبی لمبی شکل میں کاٹ لیتے تھے, جب ضرورت ہوتی تھی تو سارنوں میں ڈال لیتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ صحابی نے, یعنی وہ جو خیاط ہیں, انہوں نے جو شوربہ حضور کے سامنے پیش کیا تو اس میں کدو بھی تھے اور اس طرح کا گوشت بھی تھا. تو فجعل فرائت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبع الدباء من حوالی القصع, تو حضور پیالے کے ارد گرد سے کدو کو تلاش کرتے رہے. فلم مزل احب الدباء بعد یومئذ, اس وقت سے میں کدو کو پسند کرنے لگا. تو یہ شوربے کا باب ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں شوربہ حضور نے تناول فرمایا ہے, اور خاص طور پر شوربے سے متعلق حضور کی تعلیمات ہیں. ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ بھئی آدمی شوربے میں تھوڑا سا اضافہ کر کے اس کو بنا لیا کرے, उसकी वजह यह है कि पड़ोसी जो ज़रूरतमंद होते हैं उनको देने में आसानी हो जाती है, सहूलत हो जाती है। और कई सहाबा इकराम को हुजूर ने ये बात तालीम दी है और फरमाया है कि भाई जब सालन बना लिया करो तो पानी डाल दो, अपने शोरबे का इजाफा कर लिया करो, ताकि खाने में तुम अकेले शरीक ना हो बल्कि तुम्हारे साथ तुम्हारा पड़ोसी भी खाने में शरीक हो जाए। तो पड़ोसियों के हकूक़ भी इस्लाम में बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर एक मौके पर इशारा फरमाया था कि इतनी ताकीद हज़रत जिब्राइल मुझे किया करते थे पड़ोसियों के बारे में, मुझे ये शक होने लगा था कि कहीं मीरास में उनका हिस्सा तय न कर दिया जाए, इतनी ज़्यादा। तो इसलिए मुसलमान पड़ोसी हों या गैर मुस्लिम पड़ोसी हों, सबके साथ हुस्न सलूक की तालीम इस्लाम के अंदर। बीमार हो गया तो उनकी आदत के लिए चले गए, जब मुलाकात हो गई तो खैर खैरियत उनकी दरियाफ़ कर ली, वक्त ज़रूरत कुछ चीज़ें खाने पीने के लिए हदिये की चीज़ें आपस में उनको भेज दिया करें। तो ये उनके साथ हुस्न सलूक की तालीम इस्लाम में दी गई है, चाहे मुस्लिम हों चाहे गैर मुस्लिम हों। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही इल्म सही अमल की तौफीक नसीब फरमाए। एक दुआ की दरख्वास्त आई हुई थी तो मुख्तसर सी दुआ कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबी उम्मी व अला आलिही व सल्लम तस्लीमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िआ وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين.